أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم.
اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جاوے وہاں نام اس کا، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرح تم منہ کرو سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے. خلاصہ تفسیر: یہود تو قبلے کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے کم سمجھ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے، اگر وہ شبہات عام طور پر قلوب میں اثر کرتے تو ان کا لازمی نتیجہ انکار رسالت اور ترک نماز نکلتا، اور ترک نماز سے مسجد کی ویرانی لازم ہے. تو گویا یہ یہودی اس طور سے ترک نماز اور ویرانی مسجد، خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوشا تھے. اور روم کے بعض سلاطین جو نصارہ کے اسلاف تھے، اور نصارہ ان کے افعال کا انکار بھی نہ کرتے تھے، گو وہ نصرانی نہ ہو، کسی زمانے میں یہود شام پر چڑھ آئے تھے، قتل و قتال بھی ہوا، اور اس وقت بعض جہلا کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی، اور بد امنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوا. اس طور پر نصارہ کے اسلاف ترک نماز اور ویرانی مسجد کے بانی ہوئے، اور نصارہ پر بوجہ عدم انکار اس کا الزام دیا گیا. اس بادشاہ کا نام تیتس تھا، اور نصارہ کو یہ قصہ اس لیے ناگوار نہ تھا کہ اس میں یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی، اور یہ یہود سے عداوت رکھتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر مسجد الحرام کا طواف اور نماز ادا فرمانی چاہی، تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ جانے دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سال واپس تشریف لے آئے. تو اس طرح یہ مشرکین بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشاں ہوئے. اس لیے حق تعالی نے صیغہ عموم سے اس کی قباحت اور برائی ظاہر فرمائی، یعنی اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالی کی مسجدوں میں، جس میں مکہ کی مسجد حرام، مدینہ کی مسجد، بیت المقدس کی مسجد اور سب مسجدیں آ گئیں، ان کا ذکر اور عبادت کی جانے سے بندش کرے، اور ان مساجد کے ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے، ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت اور بے باک ہو کر ان مساجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت و حرمت و ادب سے جاتے، جب بے باک ہو کر اندر جاتے جانے تک کا استحقاق نہیں تو اس کی حیثیت کی حرمت کا حق کب حاصل ہو. اسی کو ظلم فرمایا گیا. ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی، اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی. یہود نے تبدیل قبلہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس جہد سے دوسری جہد کی طرف کیوں گئے، مسلمان اس جہد سے دوسری جہد کی طرف کیوں پھر گئے؟ اس کا جواب حق تعالیٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اور ایک ہی کی مملوک ہیں سب جہدیں، مشرق بھی اور مغرب بھی، اور وہ اس کا امکان نہیں۔ بس جب وہ مالک ہیں جس جہد کے چاہیں، جس جہد کو چاہیں قبلہ مقرر کر دیں، کیونکہ حکمت تعین قبلہ میں مثلا عابدین کا اتفاق حیت اور اجتماعی خاطر ہے، اور یہ حکمت ہر جہد سے حاصل ہو سکتی ہے، جس کا حکم دے دیں وہی متعین ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر معبود کی ذات نعوذ باللہ کسی جہد خاص کے ساتھ مقید ہوتی تو ضرورت کی وجہ سے اسی جہد میں قبلہ عبادت بننے کا انحصار زیبا تھا، لیکن وہ ذات پاک کسی جہد کے ساتھ مقید و محدود نہیں۔ جب یہ بات ہے تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالی کی ذات پاک کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالی خود تمام جہات اور اشیاء کو محیط ہیں جس طرح کا احاطہ ان کی شان کے لائق ہے، لیکن باوجود محیط و غیر محدود ہونے کے پھر بھی جہت عبادت کو متعین اس لیے فرمایا کہ وہ کامل العلم ہیں، کہ ہر شے کے مسالے کو خوب جانتے ہیں، چونکہ ان کے علم میں یہ تعین بعض مسالے سے تھی اس لیے اس کا حکم دے دیا۔ فوائد از بیان القرآن۔ ویرانیہ مسجد میں کوشاں گروہ کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ یہ ساری قوم اسلامی سلطنت کی رعایا اور باج گزار ہوں، اور عذاب آخرت تو کافر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ہی، اور ویرانیہ مسجد میں کوشش کے سبب یہ عذاب اور بھی سخت و شدید ہو جائے گا، اور اوپر کی آیت میں جو ان تینوں فرقوں کے حق پر ہونے کا دعویٰ مذکور ہوا تھا، اس قصے سے اسے اس کی تردید کا ایک گونا مفہوم بھی نکل آیا کہ ایسے ایسے افعال کر کے صاحب حق ہونے کا دعویٰ بڑے شرم کی بات ہے۔ نمبر دو، تعین قبلہ کی جو ایک حکمت بطور مثال اوپر بیان کی گئی، اس سے بعض مخالفین اسلام کا یہ اعتراض کہ مسلمان کعبہ پرست ہیں بالکل اٹھ گیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت و پرستش تو خدا تعالیٰ کی ہے، لیکن عبادت کے وقت یکسوئی قلب کی ضرورت ہے، نز عابدین کی حیثیت اجتماعیہ کو بھی اس یکسوئی میں دخل ہے، چنانچہ یہ دونوں باتیں تجربہ مشاہدے سے ثابت ہیں، اس لیے یکسوئی اور اجتماعیت حاصل کرنے کے لیے تعین جہد مشروع ہی، لہذا اس اعتراض و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر اس پر کوئی اپنی برات کے لیے دعویٰ کرے کہ ہم بھی بتوں کے سامنے اسی قصد و غرض سے رکھتے ہیں، ہم بھی بتوں کو سامنے اسی قصد و غرض سے رکھتے ہیں، تو اول تو اپنی برات کے دعوے سے مسلمانوں پر مذکورہ اعتراض نہیں ہوتا، وہ بدستور مرتفع رہا جو اس مقام پر مقصور اصلی ہے۔ ثانیاً، عام مسلمانوں اور عام کافروں کی حالت تفتیش کرنے سے عدم پرستش کے دعوے میں مسلمانوں کا راست گو ہونا اور دوسروں کا دروغ گو ہونا ہر وقت ہر شخص کو معلوم ہو سکتا ہے۔ تیسرے، اعلی سبیل التنزل کہا جاتا ہے کہ اگر اس دعوے کی سچائی مان بھی لی جائے، پھر بھی اس تعین اور تقعید کے لیے کسی غیر منسوخ شریعت کا حکم پیش کرنا لازم ہے، اور یہ بجز اہل اسلام کے دوسروں کے پاس مفقود ہے۔ اور ترجمہ و تفسیر کے ضمن میں بیان حکمت کے لیے جو مثلا اضافہ کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام خداوندی کی حکمتیں اور مصلحتیں انحصار اور استعیاب کے ساتھ کسی کے ادراک میں نہیں آ سکتی، سو اس حکم میں بھی ہزاروں حکمتیں ہوں گی، ایک دو کے سمجھ جانے سے ان میں انحصار اور دوسروں کی نفی نہیں ہو سکتی۔ نمبر تین، اور یہ جو فرمایا کہ ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، اور اسی طرح یہ جو فرمایا ہے کہ وہ محیط ہے، اور ایسے ہی جو مضامین ہیں، ان سب سے زیادہ کھود کر ان سب میں زیادہ کھود کرید نہ کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا پورا ادراک کسی بندے سے ممکن نہیں، اسی طرح اس کی صفات کی حقیقت بھی فہم سے خارج ہے۔ اجمالاً ان سب پر تو ایمان لے آوے، اس سے زیادہ کا انسان مکلف نہیں۔ معارف و مسائل، ان دو آیتوں میں دو اہم مسئلوں کا بیان ہے، پہلی آیت ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور تورات کے نسخے جلا ڈالے, بیت المقدس میں نجاسات اور خنزیر ڈال دیے, اس کی عمارت کو خراب و ویران کر دیا, بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران و منہدم پڑا تھا. بعض مفسرین نے اس مجوسی کا نام بخت نصر بتلایا. اس سے معروف بخت نصر تو اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کہ اس کا زمانہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے ہے. یہ ممکن ہے کہ بعد میں کسی دوسرے بادشاہ کو بخت نصر ثانی کہنے لگے ہوں. از حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب شام و عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی. زمانہ دراز تک پورا ملک شام و بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا. پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا, تا آ کے 6 صدی ہجری میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو فتح کیا. رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب و ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی, یہ آیت نازل ہوئی. یہ قول مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ وغیرہ مفسرین نے آیت کا شان نزول یہ بتلایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تو یہ آیت نازل ہوئی. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت کو اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری کو ترجیح دی ہے. بہرحال آیت کا شان نزول تو مفسرین کے نزدیک ان دونوں واقعوں میں سے کوئی خاص واقعہ ہے, مگر اس کا بیان عام لفظوں میں ایک مستقل ضابطہ اور قانون کے الفاظ میں فرمایا گیا ہے تاکہ یہ حکم انہی نصارہ یا مشرکین وغیرہ کے لیے مخصوص نہ سمجھا جائے بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے عام رہے. یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خاص بیت المقدس کا نام لینے کے بجائے مساجد اللہ ذکر فرما کر تمام مساجد پر اس حکم کو عام کر دیا گیا, اور آیت کا مضمون یہ ہو گیا کہ جو شخص اللہ تعالی کی کسی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے. مساجد اللہ کی عظمت کا مقتضی یہ ہے کہ ان میں جو شخص داخل ہو ہیبت و عظمت اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو جیسے کسی شاہی دربار میں داخل ہوتے ہیں. اس آیت سے جو چند ضروری مسائل و احکام نکلے ان کی تفصیل یہ ہے. اول یہ کہ دنیا کی تمام مساجد آداب مسجد کے لحاظ سے مساوی ہیں, جیسے بیت المقدس مسجد حرام یا مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی بے حرمتی ظلم عظیم ہے. اسی طرح دوسری تمام مساجد کے متعلق بھی یہی حکم ہے. اگر ان تینوں مساجد کی خاص بزرگی و عظمت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بنیز بیت المقدس میں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے, ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کی خاطر دور دراز ملکوں سے سفر کر کے پہنچنا موجب ثواب عظیم اور باعث برکات ہے, بخلاف دوسری مساجد کے کہ ان تینوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کو افضل جان کر اس کے لیے دور سے سفر کر کے آنے کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہیں. ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے ہی کہ کسی کو مسجد میں جانے سے وہاں نماز و تلاوت سے صراحتاً روکا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور و شغب کر کے یا اس کے قرب و جوار میں باجے گاجے بجا کر لوگوں کی نماز و ذکر میں وغیرہ میں خلل ڈالے, یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے میں داخل ہے. اسی طرح اوقات نماز میں جبکہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیح و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں, مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہر کرنے لگے تو یہ بھی نمازیوں کی نماز و تسبیح میں خلل ڈالنے اور ایک حیثیت سے ذکر اللہ کو روکنے کی صورت ہے. اسی لیے حضرات فقہاء نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے. ہاں جب مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو اس وقت ذکر یا تلاوت جہر کا مذائقہ نہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس وقت لوگ نماز و تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یا کسی دینی کام کے لیے چندہ کرنا بھی ایسے وقت میں ممنوع ہے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں. اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو منہدم اور ویران کرنا داخل ہے, اسی طرح ایسے اسباب پیدا کرنا بھی اس میں داخل ہے جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے. اور مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں نماز کے لیے لوگ نہ آئیں یا کم ہو جائیں, کیونکہ مسجد کی تعمیر و آبادی دراصل در و دیوار یا ان کے نقش و نگار سے نہیں بلکہ ان میں اللہ کا ذکر کرنے والوں سے ہے. اسی لیے قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد ہے, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. یعنی اصل میں مسجد کی آبادی ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالی پر ایمان لائیں اور روز قیامت پر اور نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالی کے سوا کسی سے نہ ڈریں. اس لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین و خوبصورت ہوں گی مگر حقیقتاً ویران ہوں گی کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شرافت و انسانیت کے چھ کام ہیں, تین حضر کے اور تین سفر کے. حضر کے تین یہ ہیں, تلاوت قرآن کرنا, مسجدوں کو آباد کرنا, ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ تعالی اور دین کے کاموں میں امداد کریں. اور سفر کے تین کام یہ ہیں, اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا, حسن خلق سے پیش آنا اور رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی تفریح و خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا, بشرط یہ کہ خوش طبعی گناہ کی حد میں داخل نہ ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں مسجدوں کے آباد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر بھی ہوں اور وہاں حاضر ہو کر ذکر و تلاوت میں مشغول رہیں. اب اس کے مقابلے میں مسجد کی ویرانی یہ ہوگی کہ وہاں نماز ہی نہ رہیں یا کم ہو جائیں یا ایسے اسباب جمع ہوں جن سے خشوع و خضوع میں خلل آئے. اور اگر آیت کا شان نزول واقعہ حدیبیہ اور مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا ہے تو اسی آیت سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مسجد کی ویرانی صرف یہ نہیں کہ انہیں منہدم کر دیا جائے بلکہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں یعنی نماز اور ذکر اللہ جب وہ نہ رہے یا کم ہو جائے تو مساجد ویران کہلائیں گی. تحویل قبلہ کی بحث. دوسری آیت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور بیت اللہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور مدینہ پہنچ کر ابتدائی زمانے میں 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غمگین ہونے کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی ذات پاک کسی خاص سمت میں نہیں، وہ ہر جگہ ہے، اس کے لیے مشرق و مغرب یکساں ہیں، کعبہ کو قبلہ نماز بنائیں یا بیت المقدس کو، دونوں میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں، بلکہ امر الہی کی تعمیل ہی دونوں جگہ سبب فضیلت ہے۔ داد حق دا قابلیت شرط نیست، بلکہ شرط قابلیت داد ہست، اس لیے جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا اس میں فضیلت تھی، اور جب بیت المقدس کا استقبال کرنے کا حکم ہو گیا تو اس میں فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلگیر نہ ہوں، اللہ تعالی کی توجہ دونوں حالتوں میں یکساں ہے، جبکہ بندہ اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو۔ چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم دے کر عملاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی خاص مکان یا سمت کو قبلہ قرار دینا اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ خدا تعالی اس مکان یا اس سمت میں ہے، دوسری جگہ میں نہیں، بلکہ اللہ تعالی ہر جگہ ہر سمت میں یکساں توجہ کے ساتھ موجود ہے۔ کسی خاص سمت کو قبلہ عالم قرار دینا دوسری حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالی کی توجہ کسی خاص سمت یا جگہ کے ساتھ مقید نہیں، تو اب عمل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ہر شخص کو اختیار دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے رخ کر کے نماز پڑھے، دوسرے یہ کہ سب کے لیے کوئی خاص سمت و جہت معین کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں ایک تشدد و افتراق کا منظر سامنے آئے گا کہ 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک کا رخ الگ الگ اور ہر ایک کا قبلہ جدا جدا ہے، اور دوسری صورت میں تنظیم و اتحاد کا عملی سبق ملتا ہے۔ ان حکمتوں کی بنیاد بنا پر